بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے قریبی زمانے میں اکثر نوافل بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے زیادہ تر نوافل نفلی نمازیں بیٹھ کر پڑھنے لگے تھے یہ خبر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امت کو دے رہی ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ زمانہ ضعف کا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ نفل نماز میں تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے دیر تک قرآن پڑھتے تھے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے اس لیے آپ نفل کا اکثر حصہ بیٹھ کر ادا فرماتے تھے یہ الگ بات ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کھڑے ہو کر ملتا ہے اور اس کی وجہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو وہاں پر ایک مقصد تعلیم امت کا بھی ہوتا تھا امت کو تعلیم دینا کہ یہ چیز جائز ہے یہ بتانے کے لیے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نماز اس طرح سے اگر آپ پڑھیں گے بیٹھ کر تو پورا ہی اس کا ثواب ملے گا حدیث پاک گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بارے میں تم جیسا نہیں ہوں خود حضور نے فرمایا میرے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اتنا ہی ثواب ہے جتنا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ثواب ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرما دی تو اب کوئی بات ہی نہیں رہی کوئی کلام ہی نہیں رہا ہم اور آپ کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہے جتنی طاقت دی ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے نفلی نمازیں تو آدھا ثواب ہے اور میں نے یہ آپ کو ایک قاعدہ بھی بتایا تھا پھر یاد کر لیجئے فرض نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے واجب نماز میں کھڑا ہونا قیام واجب ہے سنتوں میں قیام سنت ہے نوافل میں قیام نفل ہے نوافل میں اللہ پاک نے بہت گنجائش بھی دی ہے اگلی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ فرماتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت مشہور صحابی ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر بہت علم حاصل کیا ہے بہت کچھ سیکھا ہے اس لیے حضرات صحابہ کے درمیان ان کا لقب عالم بالسنہ تھا عالم بالسنہ کے معنی آتے ہیں سنتوں کے سب سے زیادہ جاننے والے بعض صحابہ کو بعض علوم میں خصوصیت حاصل تھی، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تفسیر میں خصوصیت حاصل تھی، کسی صحابی کو علم انساب میں خصوصیت حاصل ہے، کسی کو علم فقہ میں خصوصیت حاصل ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی کو قضاء میں خصوصیت حاصل ہے جیسے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ پاک نے سنتوں کے علم میں درک عطا فرمایا تھا، خصوصیت عطا فرمائی تھی، حضور کی سنتوں کے جاننے والے بہت زیادہ تھے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکعتیں ظہر سے پہلے، دو ظہر کے بعد، دو مغرب کے بعد اپنے گھر میں، دو عشاء کے بعد وہ بھی گھر میں پڑھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نمازیں پڑھی ہیں. اس حدیث مبارک میں سنتوں کا ذکر ہے، یعنی سنن مؤکدہ کا ذکر ہے. حنفیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ 12 ہیں، فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے 4 ہیں، ظہر کے بعد پھر 2 ہیں، کتنی ہو گئیں 8، مغرب کے بعد میں 2 ہیں، پھر عشاء کے بعد میں 2 ہیں. یہ 12 سنن مؤکدہ ہیں حنفیہ کے نزدیک. تو اس حدیث پاک میں بھی تقریباً وہی ہیں، بس یہ ہے کہ ظہر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت میں نے حضور کے ساتھ میں پڑھی ہیں. حنفیہ کے یہاں ظہر سے پہلے 4 رکعت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث میں یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص رات دن میں 12 رکعت پر مداومت کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. ہم بہت سی مرتبہ سنتوں میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، سستی کر دیتے ہیں، چلو سنت ہی تو ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سنتیں کس قدر فضیلت لیے ہوئے ہیں یہ، اور پھر سنتیں موقعہ ہیں یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ان سنتوں کے تعلق سے کہ جو شخص رات دن میں 12 رکعات پر مداومت کرے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. اور ان 12 رکعات کی تفصیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے کئی حدیثوں میں یہی آئی ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں گزری ہے. البتہ ظہر سے پہلے ان روایتوں میں 4 رکعات وارد ہوئی ہیں. ظہر سے پہلے کتنی رکعات وارد ہوئی ہیں؟ 4 رکعات وارد ہوئی ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعات ایک سلام کے ساتھ ہوں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی بہت جلد یہ نمازیں قبول ہوتی ہیں. تو حدیث پاک میں صاف موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں تو یہ ایسی نماز ہوتی ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے فوراً کھل جاتے ہیں، یعنی بہت جلد قبول ہوتی ہیں. بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعات کبھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ کتنی بڑی دلیل ہے. بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کی 4 رکعات کبھی نہیں چھوڑتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مسند احمد، ابو داود وغیرہ میں روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے وقت 4 رکعات گھر سے پڑھ کر تشریف لے جاتے تھے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں تو گھر پر ہی پڑھتے تھے، اور مسجد میں جا کر جو دو رکعت کی بات آئی ہے تو وہ صلاۃ تحیت المسجد کی نماز ہوتی تھی. کون سی نماز ہوتی تھی؟ صلاۃ تحیت المسجد ہوتی تھی وہ، اور اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. مسجد میں آنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا تحیت المسجد، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، جب بھی تمہیں کوئی شخص مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لیا کرے۔ یہ جو دو رکعت ہے یہ تحیت المسجد کی نماز ہے، حنفیہ کے یہاں یہ مستحب ہے لیکن دوسرے ائمہ کے نزدیک واجب ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں واجب ہے، ان کے یہاں تو عصر کے بعد بھی کوئی آئے گا تو پڑھی جائے گی، یہاں تک کہ اگر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو ان کے یہاں کوئی آدمی آتا ہے یعنی ان کے مسلک کا آدمی تو وہ پڑھتا ہے دو رکعت نماز تحیت المسجد، تو ٹھیک ہے ہمارے ہاں واجب تو نہیں لیکن مستحب تو ہے اور مستحب بھی کرنے ہی کے لیے ہیں، اس لیے ہم کو اس کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسجد میں آ گئے اور وقت ہے تو پڑھ لینی چاہیے۔ مسجد میں آئے ظہر سے پہلے مثلا آئے اور چار رکعت سنتوں کا وقت ہے تو اب تو چار رکعت سنتیں ہی پڑھنی ہیں، لیکن اتنا وقت ہے کہ چار رکعت سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں دو رکعت اور پڑھ سکتے ہیں، تو پہلے تحیت المسجد پڑھ لیجئے آپ آنے کے بعد میں۔ تحیت المسجد میں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد مسجد میں داخل ہونے پر چونکہ یہ دربار خداوندی ہے تو دربار خداوندی کا سلام ہے، کیا ہے یہ دربار خداوندی کا سلام ہے، کوئی کسی کے گھر میں جاتا ہے تو سلام کرتا ہے نہیں، اور اگر کوئی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو اس کے آداب ہوتے ہیں، اس کے آداب کے مطابق سلام پیش کیا جاتا ہے، تحیہ پیش کیا جاتا ہے، تو ہر جگہ کا ایک سلام ہوتا ہے، تو مسجد اللہ کا گھر ہے دربار خداوندی ہے، تو آدمی جب اتنے بڑے دربار میں آئے اور اللہ ہی کی توفیق سے آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ آنے کے بعد میں کم از کم دو رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ لے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے۔ تو یہ جو روایت میں آتا ہے بعض روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت ظہر سے پہلے پڑھی ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے، اور بہت سی احادیث کے اندر فضیلت آئی ہے چار رکعت کی، تو خلاصے یہ نکلتا ہے کہ چار رکعت جو ہیں وہی سنت موقعہ ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ دیکھا نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ رہتی ہیں تو آپ گھر سے پڑھ کر چلے ہیں، اور جب مسجد تشریف لائے تو آپ نے تحیید المسجد پڑھی ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو دیکھ لیا اور اسی کو بیان کر دیا، تو اس کے اندر گویا یہ دس رکعتیں جو ہیں یہ دس رکعتیں ٹھیک ہے، بس ظہر سے پہلے دو رکعتوں کا اضافہ آپ کو اور کرنا ہے جو بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت حفصہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین حین یطلع الفجر وینادی المنادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں صبح کے وقت بھی پڑھتے تھے جب اذان ہو جاتی تھی۔ یہ جو دو رکعتیں صبح کے وقت پڑھنے کی ہیں یہ کون سی ہیں؟ یعنی فجر سے پہلے کی سنتیں ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ دو رکعتیں ہلکی ہوتی تھیں، یعنی وہ دو رکعتیں بہت زیادہ طویل اور لمبی آپ نہیں پڑھتے تھے، ہلکی پڑھا کرتے تھے، اور بعض روایت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ان دو رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور یہ جو دو رکعتیں تھیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ پڑھ کر ہی آتے تھے، فجر کی سنتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ہی پڑھی ہیں۔ دیکھیے سنتوں کے تعلق سے یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ سنتیں اور نوافل افضل تو ہیں گھر میں ہی پڑھنا، لیکن آج کل چونکہ سستی کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے کی توفیق دے دیتے ہیں، آدمی وضو کر کے رہتا ہے نماز کے لیے آتا ہے تو چاقو چوبند رہتا ہے، چست رہتا ہے، نشاط رہتا ہے طبیعت میں، تو اس لیے یہیں پڑھ کر ہی چلے جانا چاہیے، ورنہ یہاں سے جب آدمی جاتا ہے گھر میں تو گھر جاتا ہے، جو گھر میں جاتا ہے وہ پھر گھر جاتا ہے، پھر پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہیں سے ہی پڑھ کر چلے جانا چاہیے، یہ علماء اکرام کی آج کل کی راہ ہے. اور آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں, جب جب آپ جائیں گے اس بھروسے پر کہ گھر میں جا کر پڑھ لیں گے تو کس قدر مشکل ہوتا ہے پڑھنا, اکثر و بیشتر چھوٹ ہی جاتی ہے نماز. وہ اس لیے علماء اکرام چونکہ احوال کو جانتے ہیں, زمانے کے طبیعتوں کو جانتے ہیں, شریعت کے مزاج کو پہچانتے ہیں, ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ اب زمانہ سستی کا زمانہ ہے, لہذا یہ نمازیں مسجد ہی میں پڑھنی چاہیے اور پڑھ کر گھر پہ جانا چاہیے. ہاں, جو پہلے کی سنتیں ہیں کوشش کرے گھر میں پڑھ کر آئے, بعد کی سنت ہے تو مسجد ہی میں فارغ ہو کر جانا چاہیے. مثلا فجر سے پہلے کی سنتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان سنتوں کو گھر ہی پر پڑھا ہے. اور بعض کتابوں میں ان کی فضیلت بھی آئی ہے کہ جو بندہ فجر کی سنتیں گھر پہ پڑھتا ہے اور پھر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, اگرچہ یہ کسی مضبوط حدیث سے ثابت ہے, مجھے یہ حوالہ نہیں ملا, لیکن بہت سی فقہ کی کتابوں میں حاشیے میں یہ لکھا ہے, یہ روایت لکھی ہے, تو اس کو تین فائدہ حاصل ہوتے ہیں. فجر کی سنتیں جو گھر میں پڑھتا ہے اور پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ میں, تو اس کو تین فائدے حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہوگی. اور تیسرا فائدہ اس کو یہ ملے گا کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. تو یہ بھی بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی حدیث وہ بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمانیہ رکعات و رکعتین قبل الظہر و رکعتین بعدہا و رکعتین بعد المغرب و رکعتین بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتنی حفصہ برکعتی الغدات ولم اکن اراہما من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ رکعتیں محفوظ کی ہیں, آٹھ رکعتیں محفوظ کی ہیں, یاد کی ہیں, دو ظہر سے پہلے, دو ظہر کے بعد, دو مغرب کے بعد, دو عشاء کے بعد, اور مجھے میری بہن حفصہ رضی اللہ عنہا نے صبح کی دو رکعتوں کی خبر کی ہے جن کو میں نے نہیں دیکھا. اصل میں صبح کا وقت جو ہوتا ہے گھر کا وقت ہے یہ, اور یہ رکعتیں آپ نے ہمیشہ گھر پہ ہی پڑھی ہیں, اور اس وقت میں گھر میں حاضر بھی نہیں ہوا جاتا. اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن اس کے بعد کی جو رکعتیں ہیں ان کو پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. بعد روایت سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا مشاہدہ بھی ان سنتوں کے متعلق معلوم ہوتا ہے. تمام سنتوں میں صبح کی سنت یاد رکھیے سب سے زیادہ مؤکد ہیں. سب سے زیادہ موقع کون سی سنتیں ہیں؟ صبح کی سنتیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ان کی تاکید اور اہتمام کثرت سے نقل کیا گیا ہے. اس وجہ سے بعض علماء ان سنتوں کو واجب تک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واجب تک کہتے ہیں بعض علماء کرام. اسی وجہ سے ان کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا گیا, آپ نے فرمایا کہ یہ سنتیں مجھے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے, اچھی ہے, محبوب ہے یہ دو سنتیں. اور فرمایا کہ اگر تمہیں گھوڑے بھی رون ڈالیں تو ان سنتوں کو نہ چھوڑنا. تو کس قدر تاکید معلوم ہوتی ہے ان سنتوں کی. یہی وجہ ہے کہ آدمی اگر مسجد میں آ گیا, نماز کھڑی ہو گئی, تو اس کو گنجائش دی گئی ہے کہ اگر نماز کے آخر تک وہ امام صاحب کو پا سکتا ہے تو مسجد کے ایک الگ حصے میں نماز پڑھ سکتا ہے, وہ دو رکعت سنتوں سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد میں نماز میں شامل ہو جائے. نماز کے آخری حصے تک بھی اگر وہ نماز کو پا سکتا ہے, جماعت کو پا سکتا ہے وہ. لیکن اس میں بہت سے لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ یہاں نماز ہو رہی ہے اور بالکل وہیں کھڑے ہو جائیں گے. سنتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اذا اقیمت الجماع فلا جماع الا المکتوبہ, یہ حدیث بھی سامنے رہنی چاہیے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر وہی جماعت ہونی چاہیے, دوسری نماز اس کے ساتھ میں نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی ایک حدیث ہے. اور یہ سنتیں پڑھنا ضروری ہے, یہ بھی ایک بات ہے. تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ کم از کم مسجد کا وہ حصہ جہاں پر جماعت ہو رہی ہے اس میں تو نہ پڑھیں. جیسے یہ حصہ پورا ہے تو آپ باہر والے حصے میں پڑھ لیجیے. بلکہ بہت سے علماء کی تو یہ رائے ہے کہ جہاں تک قرات کی آواز نہ جا رہی ہو. اب آج کل تو مائک چل رہے ہیں تو امام صاحب جب یہاں نماز پڑھیں گے تو روڈ تک جائے گی آواز. تو اس کا یہ ہے کہ اگر مائک نہ ہو اور امام صاحب نماز پڑھ رہے ہوں, نماز پڑھا رہے ہوں, تو ان کی قرات کی آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ مثلا سامنے تک جائے گی, تو اس کے باہر کے حصے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور جبکہ آپ کو یہ یقین ہو کہ ہم آخر میں آ کر مل جائیں گے, آخر تک مل جائیں گے, امام صاحب کے ساتھ میں مل جائیں گے. اگر آپ کو ایسا یقین نہیں ہے تو جماعت ہی میں شامل ہو جائیے. ایسے یقین نہیں ہے تو جماعت ہی میں شامل ہو جائیے. دیوبند کے محدث, بہت بڑے محدث شیخ الحدیث, وہ تو فرماتے تھے کہ میرا تو کہنا یہ ہے, اور اپنا عمل بتاتے تھے وہ, کہ اگر گھر پہ بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی تو میں پھر سنتیں نہیں پڑھتا, کیونکہ حضور کی حدیث ہے اذا اقیمت الجماع فلا صلاۃ المکتوبہ. لیکن وہ حضرت کی اپنی رائے تھی, وہ حضرت کی اپنی رائے تھی. تمام حنفیوں کی یہ رائے نہیں ہے, تمام علماء کی رائے یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان سنتوں کو پڑھنا ہے. مسجد میں آ گئے, جماعت کھڑی ہو گئی, اور ایک حصہ آپ کو الگ مل رہا ہے مسجد میں, تو آپ وہاں نماز پڑھ لیجئے, بشرطے کہ آپ نماز کے آخر تک جماعت کے ساتھ مل سکتے ہیں. جماعت کے آخر تک جماعت کے ساتھ آپ مل سکتے ہیں, یہ آپ کو یقین ہے. لیکن اگر مسجد کا ایک حصہ ہے, وہیں پر جماعت ہو رہی ہے, تو اب بھائی آپ کو وہیں پر صف کے بازو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جماعت میں شامل ہو جائیے. پھر یہ دو سنتیں جو ہیں آپ اشراق کے وقت میں پڑھ لیجئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے, اگلی حدیث عبداللہ بن شقیق سے مروی ہے, کہتے ہیں سألت عائشة عن صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان یصلی قبل الظہر رکعتین وبعدها رکعتین وبعد المغرب رکعتین وبعد العشاء رکعتین وقبل الفجر سنتین. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافل کے متعلق سوال کیا, تو انہوں نے دو رکعت ظہر سے قبل, دو ظہر کے بعد, دو مغرب کے بعد, دو عشاء کے بعد, جو صبح کی نماز سے قبل بتلائی. اس میں بجز ظہر کے قبل دو سنتوں کے علاوہ باقی سب میں حنفیہ کا اتفاق ہے. ظہر کی سنتیں میں نے بتایا, حنفیہ کے نزدیک چار رکعت ہیں. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ذیل میں یہ بات گزر چکی ہے. بخاری شریف میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکعات اور صبح سے قبل دو رکعات کبھی نہیں چھوڑتے تھے, یعنی ہمیشہ پڑھتے تھے. اس لیے اس کو کبھی کسی ضرورت پر حمل کریں گے, یعنی کسی ضرورت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات بھی پڑھ لی ہوں گی. اگلی حدیث عاصم ابن غمرہ کے بارے میں ابو اسحاق نقل کرتے ہیں, یعنی ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عاصم ابن غمرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا, آپ بیان فرما رہے تھے کہ سألنا علیا عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النہار, ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی نمازوں کے بارے میں پوچھا, سوال کیا, تو آپ نے فرمایا انکم لا تطیقون ذلک, آپ نے فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے. دن کی نماز کے بارے میں پوچھا, رات کی نماز کے بارے میں نہیں پوچھا. کیوں؟ تہجد وغیرہ کے بارے میں حدیثیں بہت تھیں تو وہ ان کو معلوم رہی ہوں گی, اس لیے انہوں نے ان نمازوں کے بارے میں نہیں پوچھا, دن کی نمازوں کے بارے میں پوچھا. تو حضرت علی نے فرمایا تم اس کی طاقت کہاں رکھ سکتے ہو, مطلب کیا, جس اہتمام اور جس خشوع اور انتظام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازیں پڑھتے تھے تم کہاں پڑھ سکتے ہو. اس سے اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک تنبیہ کرنا چاہتے تھے, ایک بات سمجھانا چاہتے تھے, سبق دینا چاہتے تھے, اس یہ لفظ کہہ کر کے تم میں کون اس کی طاقت رکھتا ہے. مقصد کیا تھا آپ کا, کیا تنبیہ مقصود تھی, کہ محض سوال اور تحقیق سے کیا فائدہ جب تک عمل کی سعی نہ ہو، عمل کی کوشش نہ ہو. خالی خولی سوال کرتے ہیں بہت سے لوگ اور عمل کرنے کی بات دل میں نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے خاموخہ سوال کرنے کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خالی خولی سوال مت کرو، بلکہ اگر سوال کرنا ہی ہے تو عمل کی نیت اور پکا ارادہ اور عزم مصمم ہونا چاہیے، تو سوال کرو تو ہم تمہیں تفصیل سے بتاتے ہیں. تو یہ جو سوال کرنے والی تھے یہ بھی بڑے مضبوط تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت یافتہ ہے، ان کے شاگرد ہیں. تو انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت جو طاقت رکھ سکتا ہوگا ہم میں وہ پڑھے گا، جو طاقت نہیں رکھے گا تو کم از کم اس کو علم تو حاصل ہو جائے گا، تو وہ دوسروں کو بتائے گا اور خود بھی کوشش کرتا رہے گا، عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے گا. اس پر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو سنو، اذا کانت الشمس منہا ہونا کہیئتہا منہا ہونا عند العصر صلا رکعتین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبح کے وقت جب آفتاب آسمان پر اتنا اوپر چڑھ جاتا، آفتاب سے مراد سورج، آسمان پر اتنا اوپر چڑھ جاتا جتنا اوپر عصر کی نماز کے وقت ہوتا ہے، یعنی آخر کے حصے میں دیکھو جو عصر کے وقت جو سورج جہاں ہوتا ہے، تو صبح سے جب شروع ہوگا سورج تو اتنے وقت مثلاً ایک گھنٹے پہلے مغرب سے عصر کا وقت ہے، تو اس وقت سورج کہاں ہوتا ہے، اسی طریقے سے سورج نکلنے کے ایک گھنٹے کے بعد میں سورج کہاں پر ہوتا ہے، کتنا اوپر ہوتا ہے. تو فرمایا آپ نے کہ صبح کے وقت جب آفتاب آسمان پر اتنا اوپر چڑھ جاتا جتنا اوپر عصر کی نماز کے وقت ہوتا ہے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاشراق پڑھتے تھے، اور جب مشرق کی طرف اس قدر اوپر ہو جاتا جس قدر ظہر کی نماز کے وقت مغرب کی طرف ہوتا ہے سورج، تو اس وقت چار رکعت چاش کی نماز، اس کا مفصل بیان آگے آ رہا ہے، پڑھتے تھے. پھر ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھتے تھے، آگے وہی بات حنفیہ کی دلیل آگئی، ظہر سے پہلے کتنی پڑھتے تھے، چار رکعت پڑھتے تھے. پھر ظہر کے بعد دو رکعت، یہ چھ رکعتیں سنت موقعہ ہیں، اور عصر سے پہلے چار رکعت پڑھتے تھے. چار رکعت کے درمیان بیٹھ کر ملائکہ مقربین انبیاء و مؤمنین پر سلام بھیجتے تھے. مطلب کیا ہے اس کا، اس سے تحیات بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس میں السلام علیکم ایھا النبی آتا ہے. اس صورت میں حدیث میں جہاں جہاں چار رکعت بیان کیا گیا ہے اسی سب کو شامل ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے دو رکعت پر سلام پھیرنا مقصود ہے. تو مقصود یہ ہے کہ ان چار رکعتوں میں جو عصر سے پہلے پڑھی جاتی تھی دو پر سلام پھیر دیتے تھے. عصر کی نوافل دو رکعت اور چار رکعت دونوں طرح سے ثابت ہیں، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دونوں روایتیں ہیں. یعنی عصر سے پہلے کی جو چار رکعت سنتیں ہیں نا غیر موقعہ، تو اس سلسلے میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں، چار رکعت کی بھی روایت ہے، دو رکعت کی بھی روایت ہے. تو اگر ہم عصر سے پہلے آ جاتے ہیں، دو رکعت کا ٹائم ملتا ہے ہم کو، تو دو ہی رکعت سنتوں کی نیت مان لیں، ہم چار رکعت کا وقت ملتا ہے تو چار رکعت ہی ہم پڑھ لیں. دونوں طرح کی روایتیں ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اندر. باب صلاۃ الضحیٰ، اب ایک اہم نماز ہے چاش کی نماز جس کو ہم بولتے ہیں، اس سلسلے میں کچھ تفصیل آپ حضرات سنیے. فقہا اور محدثین کے نزدیک صبح کے وقت مکروہ، صبح کا جو وقت ہے اور اس میں ایک وقت مکروہ بھی ہوتا ہے، تو مکروہ وقت نکل جانے کے بعد سے زوال تک جو بھی نماز پڑھی جاتی ہے وہ ساری کی ساری نماز صلاۃ الضحیٰ چاش کی نماز کہلاتی ہے. سورج جب نکلتا ہے اس کے بعد جو مکروہ وقت ہوتا ہے کتنی دیر کا ہوتا ہے وہ بھائی بتاؤ؟ 20 منٹ کا احتیاطاً ہے، ورنہ اب تحقیق یہ ہے کہ 10 منٹ کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھے. اور اس پہ جو دنیا بھر کے جو اہم مفتیان عظام ہیں، جو ماہر فلکیات بھی ہیں، فلکیات کا مطلب یہ ہے کہ جو آسمانوں کے اندر چاند سورج وغیرہ کا جو علم ہے، کب نکلتا ہے کیسے نکلتا ہے کب بلند ہوتا ہے، تو اس کے باقاعدہ ایک علم پڑھا جاتا ہے، اس کو علم الفلکیہ فلکیات بولتے ہیں. تو اس میں جو ماہر علماء ہیں دنیا کے، تو ان سب کی اب رائے یہ ہے انہوں نے جو نئے علوم ہے اس سے بھی استفادہ کیا, جو نئے آلات بنے ہیں اس سلسلے میں دیکھنے کے چاند سورج وغیرہ کے متعلق دنیا کی عصری تعلیم گاہوں میں, ان سے استفادہ کرنے کے بعد میں انہوں نے, حضرات کی تحقیق اب یہ ہے کہ 10 منٹ کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں اشراق کی نماز اور مکرو وقت جو ہے 10 منٹ تک رہتا ہے. یہ تو فقہا اور محدثین کے نزدیک صبح کے بعد وقت مکرو نکل جانے کے بعد سے زوال تک جو بھی نماز ہے وہ صلاۃ الضحیٰ کہلاتی ہے. لیکن حضرات صوفیہ, مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اہل تصوف کا بھی ہے نا, تو حضرات صوفیہ رحمہم اللہ کے یہاں یہ دو نمازیں ہیں, ایک اشراق کی نماز کہلاتی ہے اور دوسری چاش کی نماز کہلاتی ہے. چوتھائی دن تک اشراق کا وقت رہتا ہے, یعنی سورج جب سے طلوع ہوا غروب ہونے تک یہ دن ہے, اس کے 4 حصے کرو تو 1/4 جو شروع کا حصہ ہے دن کا, چوتھائی حصہ وہاں تک اشراق کا ٹائم رہتا ہے, اور چوتھائی کے بعد سے نصف النہار تک, یہ کہہ لیجیے زوال تک ہی آپ, یہ جو وقت رہتا ہے یہ چاش کا وقت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہو کی وہ روایت جو پہلے باپ کے آخر میں ذکر کی گئی ہے, اور ایسی اور دیگر روایت صوفیہ کا ماخذ ہے, یعنی وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں. صلاۃ الضحیٰ میں علماء کا بہت اختلاف ہے, شرح حدیث 8 مذہب لکھے ہیں, اور حنفیوں کے یہاں یہ نماز مستحب ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس نماز کے بارے میں بہت کثرت سے روایات وارد ہیں, 19 حضرات صحابہ اکرام سے اس نماز کے تعلق سے حدیثیں نقل کی گئی ہیں, بلکہ بعض محدثین نے اس سے بھی زیادہ صحابہ سے اس نماز کے تعلق سے حدیثیں نقل کی ہیں. سنیے اس کی کتنی فضیلت ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے ہر آدمی میں 360 جوڑ رکھے ہیں, اور ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ لازم ہوتا ہے, یعنی اس کے شکر میں اللہ نے اس کو صحیح سالم اپنی وضع پر رکھا, اس بنیاد پر ایک صدقہ لازم ہوتا ہے. مثلا انگلی ہو کو لے لیجئے, انگلی کا ایک جوڑ دیکھ لیجئے, اگر یہ جدا ہو جائے یہ جوڑ تو انگلی بیکار ہو کر رہ جائے, اب وہ بجائے نرم ہونے کے سخت بن جائے گی, یہ انگلی حرکت نہیں کر سکتی ہے اور نہ اس کے ذریعے سے کسی چیز کو پکڑا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے گنوائے ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے, کوئی آدمی الحمدللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ لیکن کوئی آدمی چاش کی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو صرف یہ 2 رکعت نماز 360 جوڑوں کی سب کی طرف سے صدقہ ہو جاتی ہیں, تو کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ چاش کی کتنی رکعات ہیں؟ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, 12 تک ہیں آپ. ترتیب یہ بنا لیجئے آپ کہ سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد, 15 منٹ بعد, 20 منٹ کے بعد میں آپ صلاۃ الاشراق پڑھ لیں, 2 رکعت, 4 رکعت, دن کا اول حصہ ہے وہ, اس کی خاص فضیلت ہے. اس کے بعد میں جب آپ کے آفس نکلنے کا ٹائم ہے 10 بجے 11 بجے, تو نکلتے وقت آپ گھر سے یہ نماز پڑھ کے نکل جائیں آپ, اور اس پر روزی کے وعدے ہیں, بہت سی فضیلتیں ہیں اس نماز پر, انشاءاللہ آگے آئیں گی بتاؤں گا میں. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہ کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت نصیب فرمائیے. اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہم سب کی, ہمارے بچوں کی, ہمارے گھروں کی, سب کی حفاظت فرمائیے. پاک پروردگار شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے. یا اللہ حدیث پاک کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں, اللہ اس کا پورا پورا فیض ہم سب کو عطا فرمائیے, حدیث پاک کا نور ہم سب کو عطا فرما دیجئے, جو باتیں ہم یہاں پر سنیں اللہ ان پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرما دیجئے, آپ کی سنتوں پر زندہ رکھیے اور آپ کی سنتوں پر موت بھی عطا فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, رحمتک یا ارحم الراحمین.